بسم الله الرحمن الرحيم.
ایک بات عرض کر دوں کہ دینی مجالس میں ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامِ اسمِ گرامی بار بار آتا ہے، تو ہر مرتبہ نامِ اسمِ گرامی سن کر درود شریف پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑی نیکی ہے، عشق و محبت کا تقاضا بھی ہے، اس لیے میری ہر شخص سے درخواست ہے کہ آج سے دو معمول بنا لیں، ایک تو جب بھی آیت کریمہ سنیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ. درود شریف ضرور پڑھیے، اللہ خود فرمائے کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ ہمارا جو نیو جنریشن ہے ان کو اس کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. پرانے جنریشن میں تو جب تقریر کرنے والا یہ آیت پڑھتا تھا تو پوری مسجد گونج اٹھتی تھی. مجمع میں ایک شخص ایسا نہیں رہتا تھا جو درود پاک نہ پڑھتا ہو، اور بلند آواز سے سب پڑھتے تھے محبت میں. اب نئی نسل میں دھیرے دھیرے یہ ختم ہو رہا ہے. بعض مرتبہ تو یوتھ پروگرام میں جاتے ہیں ہم تو بالکل خاموشی، سناٹا. اب سرن کوئی پڑھ رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو، لیکن ہونٹ تو ہلتے ہوئے نظر آتے نہیں، تو درود قلبی چل رہا ہو جسے ذکر قلبی ہوتا ہے. تو محبت سے درود پاک پڑھنا. جب بھی آیت سنیں آپ، جب بھی کسی تقریر میں جائیں تو خطبہ جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور جب بھی پڑھیں تو دل سے یعنی بہت محبت سے پڑھیں، سعادت سمجھ کر، مزے لے کر کہ میں ابھی درود بھیج رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ میرا درود پاک وہاں جا رہا ہے، ان کی روح کتنی خوش ہوگی. ان تصورات سے پڑھیں، نمبر ایک. اور اسی کے ذیل میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، امام صاحب جب ممبر پر سے خطبہ دیتے ہوئے پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دل میں پڑھنا چاہیے، حنفیہ کے یہاں زبان سے نہ پڑھے، اس وقت پڑھے ضرور مگر دل سے پڑھے. یہ دوسرے خطبے میں امام جب دعا کرتا ہے اور لوگ زور زور سے آج کل آمین کہتے ہیں نا، اس لیے کہ سوشل میڈیا میں اب دوسرے ملکوں کی دعائیں وغیرہ سب دیکھتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں. تو جو احناف ہیں، احناف حنفیہ، ان کے یہاں تو امام جیسے ہی ممبر کی طرف چلنا شروع کر دے اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک زبان بند، صرف نماز میں پڑھے گا. تو آمین بھی دل سے، آمین بھی دل سے، اور عربی جانتا ہے اور خطبہ میں کوئی بہت اچھی چیز سنے تو سبحان اللہ بھی دل سے، اللہ اکبر بھی دل سے، درود پاک بھی دل سے، جہرن نہیں. یہ جو جہرن آمین کہتے ہیں یہ حنفیہ کو نہیں کرنا چاہیے، جو حنفی لوگ ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح کی ایک غلطی دوسری سامنے آ گئی کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو کچھ سنائی دیتا ہے یہاں. پیچھے مبی ظہر کی نماز میں امام صاحب کہیں گے کہ اللہ اکبر، تو زور سے اللہ اکبر کی آواز مقتدیوں کی آئے گی؟ ارے بولو، بالکل خاموش. لیکن انہی مقتدیوں کو جنازہ گاہ میں لے جاؤ نماز جنازہ میں، بہت اہم بات ہے. تو نماز جنازہ میں سب زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ حضرات ہی, آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, مقتدی تو آپ ہی ہوتے ہیں نا. پورے انگلینڈ میں نے دیکھا, جہاں گئی جنازے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ زور سے سب پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں, دوسری تکبیر بھی, تیسری تکبیر بھی. یہ عادت پڑ گئی ہے غلط, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تکبیر کا جو حکم عام نمازوں میں ہے, نماز جنازہ میں بھی وہی حکم ہے, سرن ہے مقتدیوں کے لیے. تو اس کو ذرا اٹینشن کے ساتھ نماز جنازہ میں جاؤ, اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ کہ زور زور سے اللہ اکبر نہیں کہنے کا وہاں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ضمن تیسری بات بھی کہہ دوں اس سلسلے میں کہ نماز جنازہ میں کلمہ شہادت جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے. کچھ بھی کرے تو کلمہ شہادت. ایک آدمی سب کو پڑھنے کے لیے ترغیب بھی دیتا ہے کلمہ شہادت, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غافل ہے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جنازہ اٹھاؤ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, جنازہ رکھو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہے کہ نہیں بھائی؟ تو عام طور پہ تو اشہد اللہ پڑھتے ہیں, مگر ایک جو بہت پابند ہوتے ہیں وہ لقمہ بھی دیتے ہیں کلمہ شہادت. تو میں تو نظر ان سب چیزوں کی طرف بہت جلدی منتقل ہوتی ہے, ایک طبیعی طور پہ دیکھو, اسی لیے ذہن منتقل ہو رہا ہے. اب اللہ کرے کہ اس نقطے کے بعد رک جاؤں, ورنہ ان کو بٹھانا پڑے گا. کلمہ شہادت تو ایک دو مرتبہ میں نے دیکھا اسے جنازہ اٹھاتے ہوئے کہ کلمہ شہادت والی کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں, تو انہوں نے یہی عادت بنا لی ہے کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے کہنے کا کلمہ شہادت اور پھر خاموش ہو جانے کا. وہ تو پڑھتے ہی نہیں, اور وہ کلمہ شہادت پڑھنے والے بھی اشہد ان لا الہ بس وہی رک جاتے ہیں. تو جنازے کو اٹھاتے ہوئے, لے جاتے ہوئے, لاتے ہوئے قبرستان میں بعض جگہ کے اوپر مسنون اذکار ہیں, جیسے قبر میں اتارو تو وہاں اشہد ان لا الہ نہیں ہے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول, اور وہ اتارنے والے ایک مرتبہ پڑھیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ پر اہل علم بھی کہ وہ تلقین کرتے ہیں, بار بار پڑھواتے ہیں بسم اللہ وعلی, جیسے وہ متوف کرتے ہیں نا وہاں کعبے میں, تو بار بار پڑھاتے رہتے ہیں جب تک وہ اندر چلا نہیں جاتا. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, تو سب پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی, ایک مرتبہ اترنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. وہاں کلمہ شہادت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں ذکر و اذکار پڑھیں, کوئی بھی ذکر پڑھیں, کلمہ شہادت اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر شہادت بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ جنازے کے ساتھ خاص نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو یہ آیت سنیں, جب بھی سنیں تو محبت سے پڑھیں, مگر خطبے سے امام صاحب پڑھے تو دل سے پڑھیں. ایک بات یہ ہو گئی, ایک تو یہ میں نے کہا نا کہ دو باتیں آج سے لازم کر لیجیے, ضروری نہیں, اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کو نقصان کچھ نہیں ہوگا, یعنی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت ملے گا, قرب بہت ملے گا. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کر لو کہ جب بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نام سنو تو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. بلکہ عادت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کا جب نام ہو تو اللہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جل شانہ, بہت فائدہ ہوگا اس میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. صحابی اگر مرد ہے تو رضی اللہ عنہ, عورت ہے تو رضی اللہ عنہا, اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو رضی اللہ عنہم. اور اکابر بزرگان دین مشائخ ائمہ میں سے کسی کا نام لیں تو رحمت اللہ علیہ, عورت ہے تو رحمت اللہ علیہا, پلورل ہے تو رحمت اللہ علیہم. یہ ان کو دعائیں پہنچے گی, ہماری دعائیں پہنچے گی. بار بار جب دعا پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ بھئی یہ آدمی کون ہے جس نے میرے اوپر بہت دعائیں بھیجی تھی اور ان کے وسیلے سے اور ان کی سفارش سے ہمارا کام بن جائے. بھئی ٹھیک ہے, تو یہ درود پاک کا اہتمام کرو. وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ پڑھنا ہی ہے, لیکن جب بھی یہ ایک امتی سے کیسے یہ توقع کی جائے کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اور بعض دفعہ تقریر کرنے والے بھی, ان کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر جو کرتے ہیں اس میں ایک لفظ ایسا زائد نہیں ہوتا جس کو وہ سرسری پڑ جائے, پر درود پاک آتا ہے تو ان کو بوجھ لگتا ہے. سلام. بہت سے تقریر کرنے والے تو ایسے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نام کے ساتھ درود نہیں پڑھتے, ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. بہت سے ایسے مقررین ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود ہی نہیں پڑھتے. حضور تشریف لے جا رہے تھے, نبی تشریف لے جا رہے تھے, رسول اللہ آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں, یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پڑھانے والے, دور بھی ہیں قریب بھی ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, بہت اچھی تعداد ہے, بڑی اچھی تعداد ہے. یہ حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں, ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں اس لیے کہ ان میں یہ ہے. ان میں سے ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث پڑھانے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جتنا درود پاک پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا. تو کیا یہ تسبیح لے کر کے درود پڑھتے ہیں بہت زیادہ؟ نہیں. حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے. اب جب بار بار آتا ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. آپ کسی بھی درزہ میں چلے جائیے, جو مدرس ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درود کے بغیر نہیں لے گا. ایک گھنٹے میں پتا نہیں کتنی مرتبہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے کہ ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن, لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو میں پوری زندگی میں 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھوں, آپ پوری زندگی میں 12 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے. جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا قریب ہوگا. اور پھر امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں فضیلت ہے مشتغلین بالحدیث کے لیے, اس حدیث میں بشارت ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے, اس لیے کہ وہ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا پڑھتا ہو, وہ ان کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. پر وہاں کلاس میں ماحول ایسا ہو جاتا ہے اگر اچھے طلبہ شریف طلبہ ہوں تو, کہ اگر استاد کبھی بھول بھی جاوے تو پوری کلاس چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہے تو اسے یاد ہی آ جاتا ہے کہ میں یہاں درود پڑھنا بھول گیا, افسوس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے درود پاک کا اہتمام کرو. کسی بھی دینی مجلس میں جاؤ تو زبان بند کر کے چپ چاپ بیٹھے مت رہو, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اس کے علاوہ روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم سے کم 300 ٹائمز درود پاک روزانہ پڑھنا چاہیے. اگر وہ نماز والا درود پاک کوئی پڑھے 300 ٹائمز تو نور نلا نور, وہ لمبا ہے. لیکن اگر کوئی نماز والا درود نہ پڑھ سکے 300 مرتبہ تو 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ وہ پڑھ لے، 200 مرتبہ شورٹ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کو یہ بھی بھاری لگتا ہے، محبت ہوتی تو ہمیں بھاری نہ لگتا، لیکن محبت نہیں ہے اس لیے بہت سارے بہانے، بہت مشغول ہوئی ہے وہ ہے. تو شروع میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 11 مرتبہ نماز والا درود پڑھ لے، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کر دے 300 مرتبہ. اور اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ نماز والا درود بھی کم سے کم آگے جا کر 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ 300 پر نہیں رہے گا، 300 سے لے کر 400 ہوگا، 400 سے 500، 500 سے 600، 600 سے 700. ایسے اکابر گزرے ہیں جو روزانہ 1,25,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. اور یہ ذہن میں نہ آئے کہ 1,25,00,000 مرتبہ پڑھیں گے تو دوسرا کوئی کام ہے کہ نہیں، وہ برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اتنا سارا کام کیسے کر لیتے ہوں گے، وقت کہاں سے لاتے ہوں گے. اللہ برکت پیدا کرتا، اللہ برکت پیدا کر. کل تو میں نے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فجر کی بات کہا تھا کہ ان کے ذکر میں سے صرف اللہ 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 کا ذکر وہ کرتے تھے تو کتنی مرتبہ، 70,000 مرتبہ، 70,000 مرتبہ روزانہ. وقت میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، وقت میں برکت ڈالتے ہیں. دیکھو ایک سیکنڈ کے اندر پوری معراج ہو گئی کہ نہیں، ایک سیکنڈ میں پوری معراج ہو گئی کہ نہیں، ارے نہیں سمجھے. تو ہمارے لیے ایک سیکنڈ تھا، مگر ان کے لیے اللہ نے اس سیکنڈ میں اتنی برکت پیدا فرما دی کہ وہ پوری معراج کر کے آگے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ایسے واقعات ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، جنگ میں ادھر بہت کم لوگ ہیں، ادھر بہت زیادہ لوگ ہیں، مسلمان کم اور وہ بہت زیادہ. تو مشورہ ہوا کہ کیا کریں، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک لشکر ہے تو ہم ٹال مٹول کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ، اور ایک آدمی کو دوڑاؤ کہ وہ جا کر کے اس لشکر کو بلا کر لے آئے، اس لشکر کو بلا کر لے آئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن انیس وغیرہ، تو ایک میں عبداللہ ابن انیس تھے، دوسرے میں عبداللہ ابن جعفر امیر. تو کہا کہ جاؤ جا کر کے بلا کر ان کو لے آؤ، اور اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم لڑیں گے، اللہ کی نصرت آئے گی، اور وہ بھی شاید پیچھے سے آ جائیں لیکن دور ہیں، دو لشکر الگ الگ جگہ پر. یہاں سے اس گھوڑے سوار نے ایڑ لگائی فجر کی نماز پڑھ کر، صبح صادق کے بعد اول وقت میں فجر پڑی اور ایڑ لگائی گھوڑے کو، اور وہ اثر سے پہلے وہاں پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے صورت حال بیان کی کہ یہ صورت حال ہے. تو ادھر عبداللہ ابن جعفر تھے، ادھر عبداللہ ابن انیس، یہ مجھے مستحضر نہیں ہے. تو حکم ہوا کہ جلدی سے سب تیاری کرو، سفر ہے ہمارا رحیل، جلدی جلدی تیاری کر لی. تیار ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی اول وقت میں، عصر کی نماز پڑھ کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور عبداللہ ابن جعفر یا عبداللہ ابن انیس جو بھی امیر تھے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پیچھے سب آمین کہہ رہے تھے. انہوں نے دعا میں صرف یہ کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو چھوٹی کر دے، ہمارے لیے زمین کو چھوٹی کر دے، یعنی وقت میں ایسی برکت پیدا فرما کہ چھوٹی بہت کم وقت میں ہم چلے جائیں. تو وہ فجر کے بعد نکلے تھے، یہاں عصر سے پہلے پہنچے، یہ عصر کے بعد نکلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گئے. تو جو اللہ وقت کو سمیٹ سکتا ہے وہ وقت کو پھیلا بھی سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ قیامت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 1,000 سال کے برابر، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو ایک ہی دن 1,000 کے برابر یا 50,000، یہ کیسے ہوگا؟ تو کسی کے لیے اللہ اس کو 1,000 سال کے برابر کر دیں گے، کسی کے لیے 50,000 جیسا کر دیں گے، وقت وہی ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، لیکن ایک دوسرے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. یہ مجھے تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ ایسی باتیں جلدی یہ مٹیریلسٹک بھیجا ہے نا, اس میں روحانی باتیں جلدی اترتی نہیں ہے. وہ تو 70,000 تو کسی طرح اتر گیا ہوگا. یہ اب سنو, خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ, خلیفہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ, بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے. وہ روزانہ یہ ہمارے جسم میں لطائف ہیں, جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں, چھ لطیفے, قلب, روح, نفس, سر, خفی اور اخفا. اس کی تفصیل کسی اور موقع پر. چھ لطیفے ہیں, یہ چھ لطیفے جو ہیں ان پر محنت کی جاتی ہے. جیسے ہم قلب پر محنت کرتے ہیں, اللہ 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 الا اللہ, اللہ اللہ لا الہ الا, قلب پر یہ ایک لطیفہ ہے. باقی اور پانچ لطیفے, کل چھ لطیفے ہیں. یہ چھ لطیفے جب زندہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. چھ لطیفے جب زندہ ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سستی غفلت کا دور ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اجتہاد ہوا. اس میں بھی اجتہاد ہوتا ہے اس فیلڈ میں. تو یہ کہا کہ بھائی چھ لطیفوں میں سردار جو ہے وہ تو قلب ہے. اذا سلوت سلوہل جسد کلو, تو کہاں چھ پر ان سے محنت کرائیں گے, ایک پر محنت نہیں کرتے, ایک پر محنت نہیں کرتے. کہتے ہیں ایک ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ باقی پانچ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ ان چھ لطیفوں سے ذکر کرتے تھے, چھ لطیفوں سے روزانہ ذکر کرتے تھے, زبان بند کر کے دل سے, روح سے. روح یہاں دائیں طرف, روح کا لطیفہ, نفس کا لطیفہ ناف کے نیچے. تو پہلے قلب سے ذکر کرتے تھے, پھر روح سے ذکر کرتے تھے, پھر نفس سے ذکر کرتے تھے. نفس نفسی مطمئنہ ہو گیا تھا, پھر سر سے, پھر خفی سے, پھر اخفا سے, یہ الگ الگ پوائنٹ سے. اس میں ذات کا ذکر کرتے تھے ایسے بیٹھ کر. کتنی مرتبہ؟ ہر لطیفے پر اس میں ذات کا ذکر 125,000 مرتبہ روزانہ, یعنی 750,000 کا اس میں ذات کا ذکر کرتے تھے روزانہ. اب سوال یہ کہ ایسے کیسے ہوتا ہوگا؟ بھئی ہوتا ہے, ہوتا تھا. بہت بڑے آدمی تھے وہ, کوئی جھوٹ بولے ایسے آدمی تھوڑے تھے. متفق علیہ شخصیت. اللہ برکت پیدا فرما دیتے, اللہ برکت پیدا فرما دیتے. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ دن میں 4 مرتبہ اور رات میں 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے یہ لکھا ہے تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی نا. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ, سب علماء متفق ہیں ان پر. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیت المقدس جانا ہوا, قدس جانا ہوا, وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, میں نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جو دن میں 4 قرآن ختم کرتے تھے, رات کو 4 قرآن ختم کرتے تھے. خود اپنا عینی مشاہدہ لکھا ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ایک شخص اگر دن رات میں 8 مرتبہ قرآن ختم کر سکتا ہے, یہ کیا مشکل ہے؟ بھی بات سمجھے, اللہ برکت پیدا فرما دیتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں اللہ تعالی شان. ہمارے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہمارے بزرگوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں. ہم کیسے دور میں آ گئے ہیں کہ لوگ مانتے نہیں تو منوانے کے لیے کتنا ثابت کرنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں تقریر کتنی مختصر رہتی, منوانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان قرآن ختم. اور ہندوستان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ حنفی ہیں, اور حنفی لوگ جو ہیں مثل ثانی پر نماز پڑھتے ہیں. تو عصر اور مغرب کے درمیان وقت بہت کم. کچھ لوگوں نے حضرت کو پکڑ لیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پورا ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ ہمیں دکھائیے کہ کیسے قرآن ختم ہوتا ہے. ٹالتے رہے حضرت، لیکن جب مزید ہوئے تو بہت لوگوں کو یہ شکوک شبہات تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد فنا پل کے پاس سب جمع ہو جاؤ، بڑا مجمع ہوگا، تاکہ ایک ہی مرتبہ میں سب دیکھ لیں. تو عصر کی نماز مسجد میں پڑھی اور اس پل تک گئے، مجمع جمع ہو، اس میں کتنا وقت چلا گیا ہوگا. اور سب جمع ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ سورت کی طرف نظر رکھے. الحمد سے شروع کیا پوری ترتیل تجوید کے ساتھ، اور سورت کے غروب ہونے تک میں حضرت ونس پر پہنچ گئی. پورے مجمع نے دیکھا، پورے مجمع نے دیکھا، اور سند متصل کے ساتھ یہ روایت پہنچی ہے. ارواح ثلاثہ میں سند کے ساتھ یہ روایت ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، یہ تواتر سے یہ خبر آگے چلی ہے. تو عصر سے مغرب تک، اور اس میں کوئی تیز ویز نہیں پڑا انہوں نے، آرام سے بالکل. آج کل شبینے ہوتے ہیں نا، رمضان میں بہت شوق ہوتا ہے لوگ، ایک رات میں قرآن ختم. اللہ ایسے شبینے سے بچائے، ایک رات میں قرآن ختم تو سب کچھ ختم ہوتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا. یہ کہے تو الگ بات ہے کہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، قرآن کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. تجوید یعنی اس قرآن کو آپ سنیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. کم پڑھو، کم پڑھو، لیکن کوالٹی کے ساتھ، کم پڑھو کوالٹی کے ساتھ. انشاءاللہ ایک گھنٹے میں اگر ایک سپارہ آپ نے پڑھا کوالٹی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی کوالٹی کے ساتھ 50 منٹس میں پورا ہو گیا. پھر دیکھیں گے کہ اسی کوالٹی کے ساتھ 40 منٹس میں پورا ہو گیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی کوالٹی کے ساتھ 30 منٹس میں پورا ہو گئے. اب دوسرا شروع کر دو، اب ایک گھنٹے میں دو ہو جائیں گے آپ کے. اسی طرح برکت ہوتی چلی جائے گی. کوانٹیٹی کے لیے کوالٹی کو سیکریفائس مت کرو، زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کرو تلاوت میں. مگر 3 آورز میں اگر آپ اچھا قرآن 3 پارے ہی پڑھ سکتے ہیں تو 3 ہی پڑھو. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوانٹیٹی کوالٹی دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تو ہم بھی اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ ہماری زندگی میں بھی آ سکے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، اور کہیں نہ کہیں سے بھائی شروع کرنا پڑے گا. دیکھو اس قسم کے واقعات کو وہ لوگ نہیں مانتے جن کو اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے. ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو اونٹنی سے، جو چٹان سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ پیدا کر سکتا ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. بھئی ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق، بڑے 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 متقدمین، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت عروہ ابن زبیر، اس قسم کے، تمیم داری، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے. عقل میں آتا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان جس طرح عقل میں نہیں آتا، روزانہ پوری رات میں قرآن عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا. بھائی کچھ اور کام ہوں گے کہ نہیں؟ کھانا پینا، بیوی، سونا. پھر بھی ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی نے 30 سال تک بغیر کسی ناغے کے، یعنی ایک دن بھی مس نہیں ہوا، 30 سال تک ایک دن بھی مس نہیں ہوا، روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن مانتے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، سند کے ساتھ لکھا ہے. تو جب وہ مانتے ہیں، اگر وہ مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا. یہ تھوڑا زیادہ ہے مگر ماننا پڑے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے. تو جو لوگ اس قسم کی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ عقل پرست ہوتے ہیں. عقل انہوں نے معیار جو ہے وہ عقل کو بنایا ہے, معیار شریعت نہیں ہے عقل. ان کو تو صحابہ کی بھی کوئی چیز عقل کے خلاف لگے تو نہیں مانتے, ان کو تو نبی کی بھی کوئی بات عقل کے خلاف لگے تو نہیں مانتے, ان کو قرآن کی کوئی بات عقل کے خلاف لگے تو نہیں مانتے. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں, یہ پرانے زمانے سے چل رہا ہے. یہ سارے فرقے نام بدلتے رہتے ہیں, کبھی جہمیہ ہو جاتے ہیں تو کبھی معتزلہ ہو جاتے ہیں, مگر یہ سب عقل پرست. اور عقل پرستی کی وجہ سے انہوں نے نئی نئی باتیں پیش کی کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا, نہ یہ نہیں ہو سکتا, نہ یہ نہیں ہو سکتا, نہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اللہ قادر مطلق کے ماننے والے لوگ ہیں. قرآن اور حدیث میں کوئی بات آ جاتی ہے, بزرگوں سے کوئی چیز منقول ہو جاتی ہے ثقہ لوگوں سے, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کر سکتا ہے اور یہ ہوا ہے, ایسا ہوگا, ایسا ہوا ہے. دجال والی حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا, ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا, تو دن تو ایک ہی ہوگا لیکن ایک سال جتنا اس میں اللہ برکت ڈال دیں گے اتنا لمبا ہو جائے گا, ایک سال جتنا. تمہیں درود پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو, تلاوت کے ساتھ, ذکر اللہ کے ساتھ, چلتے پھرتے اس میں لگے رہو, خوب برکت ہوگی, خوب برکت ہوگی, دینی برکت بھی ہوگی, دنیاوی برکت بھی ہوگی. بھائی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اعتکاف میں آ گئے, اختلاط انٹر منگلنگ نہیں ہوگا, مکس نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, بات چیت نہیں ہوگی, تو زبان کے گناہ بھی نہیں, آنکھ کے گناہ بھی نہیں, کان کے گناہ بھی نہیں, باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی. ایک فائدہ تو اعتکاف کا یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے, کتنا بڑا فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے بہت سی باہر والی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک بہت چاہنے والے صاحب تھے ابراہیم بھائی, ان کا وولسل میں انتقال ہو گیا, ان کا ایک پوتا ہمارے یہاں سے فارغ بھی ہوا ہے. بہت مہمان نواز تھے, بڑے مہمان نواز, خال خال ایسے لوگ نظر آتے مہمان نوازی میں, بہت مہمان نواز اور علماء نواز, مہمان نواز اور علماء نواز. ان کے بیٹوں میں سے کوئی عالم نہیں ہوا لیکن اللہ نے ان کے پوتے کو عالم بنایا. یہ ہمارے بزرگان دین سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے اوپر سے کہ جو علماء کی قدر کرتا ہے, علم کی قدر کرتا ہے, علم کے مراکز کی قدر کرتا ہے, اس کی نسل میں اللہ ضرور عالم پیدا کرتے ہیں. بیٹے نہیں تو پوتے, پوتے نہیں تو نواسے, نواسے نہیں تو آگے پر نواسے, پر پوتے. تو ان کا انتقال ہو گیا, آج ان کی نماز جنازہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی شانہ ان کی مغفرت فرماوے, ان کے درجے بلند کرے. ہم تو جب ان کے یہاں کبھی جاتے تھے, میری تو لائف ایسی ہے کہ بہت کم موقع ملتا ہے لوگوں کے یہاں بیٹھنے کے لیے جانے کا, لیکن اس علاقے میں جاتے تھے تو ان کا اصرار بہت رہتا تھا, تو کبھی کبھار سال دو سال تین سال میں چلے جاتے تھے. تو میں مولانا کو کہتا تھا کہ پہلے سے فون مت کرنا, جیسے کہ پہلے سے فون مت کریں گے تو بہت بڑی تیاری وہ کر لیں گے. تو پندرہ بیس منٹ پہلے اطلاع کریں گے کہ ہم آ رہے ہیں اور چائے پی کر کے چلے جائیں گے. وہ پندرہ بیس منٹ کی اطلاع کرتے تھے اور پھر گھر پہنچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو کل سے پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. ساری بہوؤں کو لگا دیتے تھے کہ آ رہے ہیں مولانا صاحب, اس قدر مہمان نواز تھے. انتقال ہو گیا ان کا, ہمارا دل بہت چاہ رہا ہے کہ ہم نماز جنازہ میں شریک ہوں لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتے. کوئی بیمار ہو جائے گا تو عیادت کے لیے نہیں جا سکیں گے, ہے کہ نہیں؟ یہ باہر کی جو نیکیاں ہیں جو معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو آٹومیٹکلی اب جتنے لوگوں کا انتقال ہوگا ہمیں ویسے ہی بغیر, ہو سکتا ہے کہ باہر ہوتے تو نہ بھی جاتے, یہ بھی تو ہے نا, باہر ہوتے تو شاید نہ جاتے کسی کے جنازے میں, لیکن ہم سب کو سب ثواب مل رہا ہے. تو گناہوں سے محفوظ اور یہ ساری نیکیاں مفت میں مل رہی ہے, کتنی بڑی فضیلت مجھے اور آپ کو اللہ تعالی شانہ نے عطا فرمائی ہے. اب گناہوں سے محفوظ, لیکن اندر آ کر کے بھی گناہ کرے, غیبت کرے, بدگمانی میں مبتلا ہو, لڑے کسی کے ساتھ, کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, دل میں میل رکھے کسی سے, صبر کرنے کا, صبر کرنے کا, منتظمین کو کہنے کا اگر کوئی تکلیف ہے, منتظمین بھی حل نہ کر سکے, ایک ہی جگہ پر الگ الگ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ہیں, میں جب مسجد نور میں اعتکاف کرتا تھا اس وقت, اس سال ہمارے یہاں 30 یا 35 آدمی تھے اعتکاف میں, بڑے میاں تھے, تو میرے پاس آئے, نئے نئے تھے, مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت ارادہ ہے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ پھر, تو کہنے لگے کہ مگر ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ تو کہ میں کھراٹے بہت زور سے لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کھراٹے بہت زور سے لے رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو تب ہوگا جب دوسرا شکایت لے کر کے آئے گا. آپ بستر لے کر کے آ جائیے, جب دوسرا شکایت کرے گا اس وقت ہم حل کریں گے اس کا مسئلہ, آپ تو آ جائیے. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیند میں تھوڑا بہت خلل واقع ہو جائے, کھانے پینے میں تھوڑا ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو, تو کیا حرج ہے؟ 10 دن ہے, 10 دن, 10 دن میں تھوڑا کھانا پینا کم ہو گیا, تھوڑا نیند میں آگے پیچھے ہو گیا, کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اللہ کے لیے یہاں کا ہم کوئی ہالیڈے کے لیے, یا یہ سب شیطان جو ہے ہمیں آنے نہیں دیتا. نمبر ایک, اس قسم کے بہانوں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت چاہتے ہیں کہ اعتکاف میں آئیں, نیند نہیں آئے گی, کھانے میں پرابلم ہوگا, بیت الخلا کا پرابلم ہوگا, شیطان رکتا ہے. اور یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد اعتکاف خراب کرنے کے لیے, بہت صبر کیا, بہت صبر کیا, بہت صبر کیا, بہت صبر کیا, 6 دن کے بعد کہہ ہی دیا اپنے دوست کو کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے مگر میرے پڑوس میں جو آدمی سوتا ہے نا بہت کھراٹے لیتا ہے, چلو سب دو دیا نا 6 دن کو, ضبط کرو, صبر کرو. یہ صبر کریں گے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, صبر بہت بڑی نیکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے جب نیکی لینے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے, یا پہلے ہی سے فرشتوں کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے تو اتنا ثواب, دو نماز پڑھی ہے تو اتنا ثواب, یہ نماز پڑھی ہے. صبر, جب صبر کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا اس شخص کو جس نے دنیا میں کسی تکلیف پر صبر کیا تھا, کہتے ہیں وہ اتنا ثواب ہوگا, اتنا ثواب ہوگا کہ فرشتے تول ہی نہیں سکیں گے, فرشتوں کے قابو میں نہیں ہوگا اسے تولنا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ثواب جو ہے وہ اللہ بارش کی طرح برسائیں گے, اتنا ثواب ہوگا. تو ہم تلاوت کر کے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں, کہ ہم نے الحمدللہ اعتکاف میں تلاوت کی, اعتکاف میں ہم نے علم سیکھا, اعتکاف میں ہم نے وعظ و نصیحت, اعتکاف میں ہم نے یہ کیا وہ کیا, تو اس میں بھی خوش ہونے کا کہ اعتکاف میں ہم نے صبر کیا. یہ صبر ایک مستقل عبادت ہے. میں نہیں سمجھی میری بات؟ ایک شخص کو 8 گھنٹے اچھی طرح سے نیند آ گئی, نیند آ گئی, صبر اس نے نہیں کیا, اس کو تو نیند آ گئی. اب وہ جاگے گا تو فریش ہو کر کے جاگے گا, اور فریش ہو کر جاگے گا آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کی کتنی تلاوت ہوئی, ہوگی کہ 5 پارے میں نے تلاوت کر لی, لیکن آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا آدمی تھا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند اچھی طرح نہیں آئی تو تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جھونکا آ رہا ہے, تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے 5 سپارے پڑھ لیے اور اس آدمی کی وجہ سے میرا 1 ہی پارا ہوا. نہیں, اس نے صرف 5 سپارے پڑھے ہیں, اس آدمی کی وجہ سے آپ نے 1 سپارہ بھی پڑھا اور 8 گھنٹے کے صبر کا ثواب ملا. اس طرح سے دیکھو آپ اس سے آگے نکل گئے, اس نے تو صرف 5 سپارے پڑھے, آپ نے 1 سپارہ پڑھا اور 8 گھنٹے کا جو صبر کیا آپ نے, آپ آگے نکل گئے. اور بھائی کوئی کھراٹے لیتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ اس کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو بہت تکلیف ہو تو آپ کہیں منتظمین کو, ہو سکتا ہے کہ کوئی, لیکن اگر نہ کر سکے تو صبر, صبر کرو. اور کسی کو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ غصے ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں, تکلیف ہوتی ہے, مجھے گرمی لگتی ہے, آپ کو سردی لگتی ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی ونڈو بند کرو, میں کہوں ونڈو کھولو, تو کسی کو تو صبر کرنا پڑے گا نا, دو میں سے ایک کو, اس لیے کہ ہمیں تو اسی کمرے میں رہنا ہے. تو صبر کرنا سیکھو, زندگی میں صبر جو ہے وہ بہت اونچی چیز ہے. تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ معتکف مسجد میں آ کر گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور دوسری बाहर जो कुछ काम हो रहे हैं उसमें उसका सवाब हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला शानहु हमें बार बार एहतिकाफ की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी फजीलत देखो, दूसरी फजीलत इससे भी बहुत ऊंची है, एक दिन का एहतिकाफ, और सुन्नत एहतिकाफ नहीं, कोई भी एहतिकाफ एक दिन का। रमजान के बाहर अगर नफल एहतिकाफ भी आप करें एक दिन का, तो देखो क्या मिलता है। एक दिन का अल्लाह की रजा जोई के लिए, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। ये भी एक मर्ज है आजकल। उम्रे का इरादा करते हैं, हज का इरादा करते हैं, चिल्ले का चार महीने का इरादा करते हैं, एहतिकाफ का इरादा करते हैं। ये चंद चीजें ऐसे लोगों में है कि भाई ये काम जो करता है वो जरा दीन में बड़ा होता है। तो दुआ के बहाने से सबको इत्तला कर देते, दुआ करना मैं चिल्ले के लिए जा रहा हूं, दुआ करना मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं। वो दुआ का मकसद नहीं होता, ये दूसरा जुमला कि आपको मैं इत्तला कर रहा हूं कि मैं जमात में जा रहा हूं। तो अभी तो काम करने से पहले ही धो दिया, शाबान ही से शुरू। दुआ करना इस साल तो हमारा एहतिकाफ का इरादा है, दुआ करना इस साल हमारा एहतिकाफ का इरादा है। दो महीने पहले ही एहतिकाफ को धो दिया। और हमारे बड़े लोग जो है छुपाते थे अपने आमाल, छुपाते थे अपने आमाल। तो जाने से पहले भी इत्तला और आने के बाद फिर कारगुजारी, जहां बैठे तो शुरू हो गए कि फुला जगह गए थे, यूं तश्कील की और यूं गश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, मेरे जैसे गुनहगार की बात की वजह से 10 आदमी अल्लाह के रास्ते में 40 दिन के लिए निकल गए। चलो भाई फिर धो दिया, एहतिकाफ में गए और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन तक बड़ी मेहनत की तो 15 कुरान खत्म की अल्हम्दुलिल्लाह, 10 कुरान खत्म की अल्हम्दुलिल्लाह, धो दिया सब। कुछ आखिरत के लिए भी तो रहने दो भाई, बात समझ। अल्लाह के लिए जो मस्जिद बनाता है उसके लिए जन्नत में महल तैयार, मतलब इसके लिए मम बना लिल्लाह, अल्लाह के लिए। इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करें सिर्फ उसके लिए दीन को खास, अल्लाह ही के लिए करो, अल्लाह ही के लिए करो, अल्लाह के लिए। मैं क्या दे सकूंगा आपको, मैं क्या दे सकूंगा, आप क्या दे सकेंगे मुझे। एक दूसरे के लिए हम करेंगे तो क्या फायदा होगा, अल्लाह के लिए करो, कुछ भी करो अल्लाह के लिए करो, कुछ भी करो अल्लाह के लिए करो। ये चूंकि सिर्फ 10 दिन के लिए होते हैं इसीलिए बयान, मेरा बयान से बहुत ऐसे दूर चले जाने का मामूल नहीं है। जब बयान करता हूं तो एक हद में रहकर बयान करता हूं, लेकिन जितनी भी बातें समझ में आती है तो पॉइंट के तौर पर मैं बतला देता हूं ताकि 10 दिन के अंदर बहुत सारा कवर हो जाए। भाई समझ में आया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु दोनों एक साथ जंग कर रहे थे, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला पर खत आया हजरत उमर का, और उस खत के अंदर जो है हजरत अबू उबैदा पर खत गया। उसमें दो बातें थी, एक बात यह थी, पहली बात उसमें यह लिखी थी कमांडर इन चीफ तो खालिद थे लेकिन खत वहां गया अबू उबैदा पर, और एक बात उसमें यह लिखी थी कि हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया है और अब मैं अमीर बन गया हूं, और दूसरी बात यह है कि मैं खालिद बिन वलीद को माजूर कर रहा हूं, खालिद बिन वलीद को माजूर कर और तुमको कमांडर इन चीफ बना रहा हूं। सोचो तो सही थोड़ी देर के लिए, भाई नहीं समझे बात। ये मस्जिद के इलेक्शन में कोई चेयरमैन हार जाता है ना, पर फिर वो नया चेयरमैन उसको कुछ पूछने के लिए जाता है ना कि ये जरा मुझे आप समझाएंगे, लेकिन नहीं आप कर लीजिए माशाल्लाह आप होशियार हैं, अब हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, बुढ़े आदमी हैं, कि ताकि वो परेशान हो जितना हो सके। तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने खत पढ़ा, अमीर की इताअत बहुत ज्यादा थी इसलिए ऐसा नहीं करते थे कि नहीं नहीं खालिद बिन वलीद बड़े आदमी है, नहीं, नहीं। उन्होंने जाकर के खालिद को खत दिया कि अमीर उल मोमिनीन का खत आया है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि समय ना हुआ था आना, अमीर उल्मोमिनीन का हुक्म सर आंखों पर। तो अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला ने दोनों तन्हाई में बात कर रहे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह उन्होंने उनसे कहा कि लड़ाई सर पर खड़ी है, बिल्कुल ऐसे वक्त पर खत आया कि जंग बिल्कुल होने वाली थी, लड़ाई सर पर खड़ी है, اگر ہمارے لشکر کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب آپ امیر نہیں ہیں میں امیر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مورال ڈاؤن ہو جائے. تبدیلی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا. تو میں بحیثیت امیر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ابھی مخفی رکھی جائے جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے. اور میں بحیثیت امیر کے آپ کو اس جنگ کا امیر بنا رہا ہوں, آپ ہی امیر بن کر کے لڑیے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا کہ سمے نہ ہوا آتا نہ, امیر کی بات سر آنکھوں پر, اور لڑے امیر کی حیثیت سے. معزول ہو چکے تھے لیکن امیر کی اطاعت میں لڑے, اور ایک رائے کے دانے کے برابر ان کے جذبہ جہاد میں فرق نہیں آیا. باڈی لینگویج وغیرہ میں کسی نے فرق محسوس نہیں کیا. جنگ میں جیت گئے, اور حضرت خالد بن, خود حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نے ان کو کسی غلطی کی وجہ سے معزول نہیں کیا. اس میں لمبی بحثیں ہیں وہ کہ کیوں معزول کیا تھا وغیرہ. اس میں ان کو کوئی, حضرت عمر سے کوئی گلہ نہیں رہا, دل صاف تھا. جنگ میں جیت گئے, جیتنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد جب پتا چلا کہ یہ معزولی کا حکم تو پہلے سے آ گیا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ کے لڑنے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب امیر تھا اس وقت میں ابو بکر یا عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا, میں اللہ کے لیے لڑتا تھا. تو امیر تھا اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا, جب امیر نہیں رہا تب بھی اللہ کے لیے لڑا, اور مستقبل میں بھی اللہ کے لیے اسی طرح لڑتا رہوں گا, اور موت تک اسی طرح لڑتے رہے. اللہ کے لیے کرو, سب چھپاؤ اپنی نیکیوں. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ جماعت میں گئے ہوئے تھے, آپ کارگزاری سناؤ اپنی, کھڑا ہو جائے آدمی اور پوری جماعت کی کارگزاری اس طرح سنائے کہ سننے والوں کو جماعت میں نکلنے کی ترغیب ہو. سوچ سوچ کے بولے, پہلے سے تیاری کر کے کھڑا ہو کہ میں اگر یہ بولنے جاؤں گا تو اس میں میری بڑھائی آ جائے گی. جماعت میں نکلے ہیں تو 20 قصے ہیں, 20 واقعات, اس میں 2 واقعے آپ کے کارنامے کے ہیں, تو اگر آپ اس کو نہیں بیان کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا, وہ 18 بیان کر جو دوسروں کے کارنامے ہیں. مقصد تو یہ کہ جماعت کو ترغیب دینی ہے, اپنا کارنامہ مت بیان کرو. جماعت میں آپ گئے حج کے لیے گئے, اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک دوست ہے وہ حج میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں, گھبراتا ہے, تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یار میں تو 5 مرتبہ گیا ہوں, 5 مرتبہ, مشکل ہوتا تو میں جاتا. اس میں کوئی ترغیب دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, اپنا حج بتانے کے لیے نہیں, میں 5 مرتبہ گیا, 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ, کوئی حرج نہیں ہے, آپ چلے جاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے بڑے ہیں مشائخ, وہ ہمیں بھی کہتے کہ میں جب طالب علمی میں تھا تو پوری رات جاگتا تھا. وہ بتانے کے لیے نہیں, وہ ترغیب دینے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے, اس لیے وہ بولتے ہیں. میں جب پڑھتا تھا تو ہر امتحان میں اول نمبر سے پاس ہوتا تھا, یہ بتلانے کے لیے نہیں, وہ طلبہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم بھی ایسا عزم رکھو کہ ہر امتحان میں پہلے نمبر سے پاس ہونا ہے. تو اپنے نیت کو ٹٹولو. تو اللہ کے لیے جو اعتکاف کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے, دیکھو ایک دن کے اعتکاف میں کیا ملتا ہے, نفل اعتکاف ہے تو بھی, یہ تو سنت اعتکاف ہے, دیکھو کیا ملتا ہے. اس سے آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ ہمیں اعتکاف میں لے آئے. 3 خندقیں بھائی, تو 10 دن میں کتنی خندقیں ہو جائیں گی؟ ہمارے اور جہنم کے درمیان 30 خندقیں ہوں گی, اور ایک خندق کتنی چوڑی, اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ہم اچھی طرح سے اعتکاف کرنے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے قدر کرو, اس اعتکاف کو یوزفل بناؤ, کار آمد بناؤ, اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس کی فکر کرو. مگر ڈرتے بھی رہو, اور اللہ سے کہو بھی کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں, بہت نالائق ہیں, اب ہمارے اعتکاف کو قبول کر لیجیے, اب ہمارے اعتکاف کو قبول کر لیجیے, اب ہمارے اعتکاف کو قبول کر لیجیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں ایک مثال دوں آپ کو, کہ ایک طالب علم ہے, وہ غلطی کرتا ہے. اب غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کی وجہ سے محتمیم صاحب جو ہیں اسے تنبیہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے کلاس سے باہر تم کلاس میں نہیں بیٹھنے کا، لیکن وہ ایروگنٹ ہے، معافی وافی نہیں مانگتا، قریب نہیں آتا. کچھ تو کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف سے کوئی کوشش نہیں، وہ اپنی ہی دنیا میں ہے مستغنی بن کر. تو محتمین صاحب جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنا چاہیے اس کے ساتھ، یہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس کو بلاتے ہیں کہ بلاؤ اس کو ادھر. اور محتمین صاحب کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں آ رہے، چلو ہم بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اگر کچھ معافی وافی مانگ لے، کچھ اس کے رویے میں فرق نظر آئے تو ہم بہانہ کر لیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو اب ہو گئی معافی جاؤ. تو محتمین اسے دفتر میں بلاتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو بلا کر کے لے آؤ. تو محتمین صاحب نے تو اس نالائق کو اس لیے بلایا کہ اس کو معاف کر دے، لیکن وہ نالائق دفتر میں آ کر کے بھی نالائکی کرتا ہے اور یوں منہ چڑھا کر کے کھڑا رہتا ہے، تو مدرسے سے اخراج ہو جائے گا کہ نہیں؟ محتمین کہیں گے کہ یہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے. تو ہم بھی اس طالب علم جیسے ہی ہیں، ہم اللہ سے روٹھے ہوئے لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اللہ سے توبہ بھی نہیں کر رہے تھے اور باہر گندی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ بھئی یہ معافی نہیں مانگتے، چلو میں خود ہی بلا لیتا ہوں ان کو، اور خود بلا کر کے پھر ہم سے دیکھو الگ الگ علماء سے باتیں ہم سے کرواتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں، یعنی بتلا بھی رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. محتمی بھی کہتے ہیں نا کہ ارے ایک مرتبہ تو بول دے کہ معافی کر دو مجھے، کچھ اپنے اندر توازو پیدا کر، انکساری پیدا کر، لیکن نہیں وہ یوں کھڑا ہے. تو اللہ ہمیں یہاں بلا بھی رہے ہیں، اور کتنے علماء الگ الگ انگلش میں اردو میں آ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، الگ الگ باتیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں. اور اگر ہمارے لیے کوئی مفید بات کسی کی بات میں مل جائے ہمیں، تو یہ بولنے والا نہیں بول رہا ہے، اسے تو ہمارے حالت معلوم، یہ اللہ بلوا رہے ہیں. یہ جو بہت مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ مجمع میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کی باتیں اللہ کہلواتا ہے بولنے والوں سے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہم کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اب ہمیں اس کی قدر کر لینی چاہیے. یہاں بھی روٹھے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، مستغنی بن کر نہیں رہنا چاہیے. تو فضیلت پر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی، مگر ڈرتے بھی رہنا چاہیے. کل بھی میں نے غالباً کہا تھا کہ قبولیت کی علامت، یہ آج صبح کو کہا تھا، قبولیت کی علامت، قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان عمل کو کرنے کے بعد اپنے دل میں یہ ڈر محسوس کرے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں. یہ علامت ہے کہ قبول ہو گیا ہے، ایسا خیال ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں. اور اللہ سے کہے کہ اللہ قبول کر لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، تو اگر ان کو قبول ہو جانے کا یقین تھا تو ربنا تقبل منا کیوں کہتے؟ اسی لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، اس لیے کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رمضان میں کسی بھی عشرے کا تو کیا ملتا ہے؟ ایک عشرے کا دو حج اور دو عمرے. پر ہم لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ جو آخری عشرے میں آئے ہیں، دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا ماشاءاللہ سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس میں غلطی ہوتی ہے کہ یہ دعا لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد ہی پڑھتے ہیں. تو یہ دعا ہر مجلس کے بعد پڑھنے کی ہے، خاص طور پہ ہماری گپ شپ کی مجلسوں کے بعد، اس لیے کہ یہ مجلس کا کفارہ ہے. تو فضائل عمل میں کون سا گناہ ہوتا ہے، اس میں کون سی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ تو نیک کام ہے. لیکن ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سکھایا کہ فضائل اعمال کے بعد بھی یہ دعا پڑھیں، تاکہ فضائل اعمال کی تعلیم کا جو حق تھا وہ اگر ادا نہ ہوا ہو تو معاف ہو جائے. تو ہر مجلس کے بعد جب بھی مجلس سے اٹھو تو یہ پڑھو. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ یہ دعا وضو کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. وضو کے بعد کیا کرنا ہے؟ شہادتین پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین. اور اس کے بعد پھر پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو چونکہ سب کو یاد ہی ہے اس لیے میں نے یہ بتلا دیا, اکثر لوگوں کو یاد ہے یہ دعا کہ وضو کے بعد بھی فضیلت حاصل کرنا شروع کر دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں سے فارغ ہونے پر یہ دعا بھی فرماتے تھے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. آمین کہو بھائی. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. تو علماء کو تو یہ سب چیزیں یاد ہوتی ہیں تو پڑھنا چاہیے, صرف توجہ تھوڑی کرنے کی ضرورت ہے. کتنی جامع دعا ہے اس میں سب کچھ آ بھی جاتا ہے, تو وقت نہ ہو تو بس یہ دعا پڑھ لیں.